السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. سورة الكهف کے مطالعے میں الحمدللہ پانچ رکوع مکمل ہوئے ہیں. چھٹا رکوع ہے جس کی پہلی آیت اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس پوری سورہ مبارکہ کا موضوع ہم دیکھ رہے ہیں، اس دنیا اور دنیا کے جو بھی اسباب ہیں ان کی نفی ہے، اور اللہ پر توکل اور آخرت جو کہ اصل زندگی ہے اس کی تیاری اور اس پر اصل انحصار. اسی ترتیب میں پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اصحاب کہف کا جب واقعہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد اگلی آیات میں پھر وہی دنیا کی بے ثباتی اور ایک اصولی بات ہمارے سامنے آئی. اب اس وقت ہم نے پچھلی دفعہ وہ باغ والوں کا قصہ مکمل کیا، اور اس کے بعد تبصرہ دوبارہ اسی انداز میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت جو اصل زندگی ہے اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کیجئے ان کے سامنے دنیا کی مثال. کما ان، جیسے کہ پانی ہے، انزلناہ من السماء، جس کو برسایا ہم نے آسمان سے. فاختلط به نبات الارض، تو خوب گھنی ہو گئی اس سے زمین کی نباتات. فاصبح حشیما، اور اس کے بعد وہ بھس بن گئی. تزروح الریاح، جس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار اس مثال کو دنیا کی زندگی کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. جاندار کو مردہ سے نکالنا اور مردہ کو جاندار سے نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق جو زندگی بخشنے والا، زندگی کا آغاز کرنے والا، زندگی کو قائم رکھنے والا اور اس کی تجدید کرنے والا، اور اس زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری نباتات کی دنیا ہمارے سامنے رکھی ہے. یہ جو پودے اللہ نے بنائے ہیں، پودے، درخت، پیڑ، ان کی بہت سارے جو فوائد ہیں جو انسان ان سے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہم جانتے ہیں کہ انسان کی غذا کا اہتمام اس کے ذریعے کیا ہے، اور ایک بڑی زبردست ترتیب بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ساری توانائی ہے، وہ توانائی جو زندگی کے لیے چاہیے، وہ سورج کی روشنی میں رکھی ہے. لیکن سورج کی روشنی سے اس توانائی کو لینے کا ہنر یہ انسان کے پاس نہیں ہے. یہ ہنر یا یہ صلاحیت اللہ نے پودوں کو دی ہے. ایک پودا جو ہے وہ سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے اور اس کو کنورٹ کرتا ہے غذائی توانائی کے اندر، اور وہ اس پودے میں محفوظ ہو جاتی ہے. پھر کچھ پودے وہ ہیں جو انسان براہ راست کھاتا ہے، سبزی کہتے ہیں جس کو ہم، اور کچھ پودے وہ ہیں جو انسان نہیں کھاتا بلکہ جانور کھاتا ہے، اور وہ توانائی جانور میں منتقل ہو جاتی ہے. پھر جانور کو انسان کھاتا ہے، جو بھی حلال جانور ہیں، اور اس طرح سے وہ توانائی دوبارہ انسان کی طرف آتی ہے. مرکز و محور تو انسان ہے، ظاہر ہے، اس پوری دنیا کا. تو اللہ نے بڑی زبردست کی ترتیب بنا. اصل مقصد ان پودوں کا اگر دیکھا جائے, ٹاپ پہ رکھا جائے, تو وہ تو یہی ہے انسانی زندگی کو قائم رکھنا. پھر غذا کے علاوہ یہ پودے جو اللہ نے بنائے, درخت, پیڑ پودے جو بھی بنائے, ان سے اور دوسرے جو کام اللہ نے انسان کے لیے ہیں, اس میں ایک اہم کام یہ ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کے بعد دوسری جو چیز چاہیے وہ ہے آکسیجن. ہوا کے اندر وہ خاص عنصر کے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, جو ہمیں چاہیے اس غذا کو توڑ کر اس میں سے وہ توانائی واپس نکالنے کے لیے جس سے ہم زندگی اپنی جاری رکھ سکیں. وہ توانائی جو محفوظ کی تھی پودوں نے غذا میں, وہ غذا ہمارے اندر آ گئی. اب اس غذا سے اس توانائی کو واپس نکالنا ہے, اس کو توڑنے کے لیے ہمیں وہ آکسیجن چاہیے. اور زبردست بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پودوں کے ساتھ منسلک کر دی. لہذا انسان کیا کرتا ہے, آکسیجن کو جذب کرتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے اور اسے کاربن ڈائی آکسائڈ بنا کر باہر نکال دیتا ہے. یہ پودے اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتے ہیں اور اسے دوبارہ سے آکسیجن میں بدل کر واپس باہر نکال دیتے ہیں. لہذا انسان کو جو آکسیجن چاہیے زندہ رہنے کے لیے, وہ بھی کہاں سے, ذریعہ کیا بن گیا, اللہ کی طرف سے, یہ پودے, پیڑ, درخت. تو اس درختوں پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک بڑا خاص دار و مدار رکھا ہے. یہ تو ہو گئی براہ راست. اس کے علاوہ کئی حکمتیں ہیں, کئی چیزیں ہیں, کئی پہلو ہیں, کئی فائدے ہیں جو ان درختوں کے, پودوں کے, اور بہرحال اس میں خوبصورتی بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے, اس میں دنیا کی رونق بھی بڑا زبردست فیکٹر ہے, اس میں بیماریوں کے علاج اپنی جگہ ایک بہت بڑی چیز ہے. کتنی ہی بیماریاں ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے اصلاً تو بیماریوں کا علاج جو ہے, دوائی, میڈیسن, وہ آئی کہاں سے ہے, پودوں سے ہی آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے یہ ساری ترتیب, یہ انسانی زندگی کو جاری رکھنے کا حصہ. اسی میں ایک اہم ترین, جب ہم زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھتے ہیں تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ مثال رکھی ہے. ایک انسان اپنی زندگی میں انسانوں کو تو آتا جاتا دیکھتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ انسان کہاں گیا, یعنی زندہ تھا, مر گیا, مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا, اب اس کے بعد کیا ہوا انسان کو نہیں پتا نا. وہ انسانوں کو پیدا ہوتے دیکھ رہا ہے, مرتے دیکھ رہا ہے, لیکن اس سائیکل کو ایک ہی چین میں کنٹینیو ہوتے بہرحال نہیں دیکھ رہا. اللہ نے یہ تمام بھی ان پودوں کے ذریعے انسان کو دکھا دیا کہ ایک مردہ چیز ہوتی ہے جسے ہم بیج کہتے ہیں. یہ بیج ہر لحاظ سے مردہ ہے, اس میں کوئی تنفس نہیں ہے, وہ سانس نہیں لیتا, وہ غذا استعمال نہیں کرتا, وہ کوئی زندگی کی علامت نہیں ہے اس کے اندر, کوئی اس کے اندر ریئیکشن نہیں ہو رہا. اور یہ بیج آپ دیکھیں مہینوں پڑے رہتے ہیں. آپ ان بیجوں کو اٹھا کر اسٹاک میں رکھ دیتے ہیں, فریج میں رکھ دیتے ہیں, جو بھی کہہ لیں, مہینوں اور مہینوں تک یہ بیج ایسے ہی پڑے رہے, پڑے ہیں, پڑے. اور پھر یہ کہ اس بیج کو جب آپ بوتے ہیں یا اس بیج کو جب مناسب اس کو انوائرمنٹ مل جاتا ہے, نمی مل گئی, پانی مل گیا, اور اس کو جو چاہیے وہ مل, اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک زندگی پھوٹ پڑتی ہے. یہ بے جان چیز, بیج, بے رنگ, اس بے رنگ بیج کے اندر سے اچانک ایک رنگ دار, آپ کبھی دیکھیں آپ کے گھر میں آلو یا پیاز پڑے ہوتے ہیں وہ چھینکے کے اندر, اچانک یہ بارش کے موسم میں اکثر ہم دیکھتے ہیں, نمی کا موسم ہے آج کل, یہ آپ دیکھیں اگر وہ پیاز جو ہے, اس پیاز کو آپ کاٹیں, اس کو چھیلیں, اندر کس رنگ کی ہے ہم سب جانتے ہیں. اس کے اندر کہیں کوئی رنگ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس پیاز کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے ہرے رنگ کی ہے؟ نہیں نا. لیکن وہی پیاز آپ رکھے رکھے تھوڑی دیر چھوڑ دیں, نمی کا موسم ہے, تو اس کے اندر سے ہری کونپل نکل کے آ جاتی ہے باہر. یہ ہرا رنگ کہاں سے آ گیا اس کے اندر, اور یہ ایک دم حرکت کیا ہو گئی اس کے اندر, اور وہ کونپل نکل کے بڑی, آپ اس کو بو دیں اس میں سے وہ پودا نکل آئے گا. تو کوئی بھی بیج ہے, آم کی گٹھلی ہے, بے رنگ ہے, کوئی زندگی کی علامت نہیں ہے اس میں, کچھ نہیں. آپ نے زمین میں ڈالا, پانی دیا, اور اچانک اس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی پھوٹ نکلتی ہے. پانی ملتا ہے, اور پانی ملتے ہی اس کی حیات چینج ہو جاتی ہے, اس میں رنگ آ جاتے ہیں, کلرز آ جاتے ہیں, اور وہ ایک نازک سی کونپل ہے جو زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتی ہے, خوبصورت سی, اور اس میں ہرا رنگ اور ہرے رنگ کے بھی ڈفرنٹ شیڈز, تنے کا رنگ الگ, پتے کا رنگ الگ, پھر وہ پودا ایک دم بڑھتے بڑھتے بڑھتے, یعنی یہ زندگی کی علامت ہے نا, حرکت ہو رہی ہے اس میں, تبدیلی آ رہی ہے اس کے اندر, اور وہ سانس لے رہا ہے باقاعدہ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتے 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 پھر اس میں پھول آ جاتے ہیں جو الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں. وہ رنگ اس میں کہاں سے آ گئے؟ پھر وہ پھول جو ہیں ان کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے پورا میکانزم بنایا ہے, آپ اس کو پڑھیں تو حیرانگی ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت، اس کی بنائے ہوا یہ پورا نظام، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی پھول کے اندر فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں وہ پھول پھل میں بدل جاتا ہے، اور یہ پھل جو ہے اس میں گودا، اس میں توانائی، اس میں طاقت، اس میں غذائیت، اس میں خوشبو، اس میں رنگ، کیا کیا الگ الگ، ہر پھل اپنا ایک الگ ذائقہ اپنے اندر، ایک الگ خوشبو لیے ہوئے ہے، سبحان اللہ۔ اور اس پھل کے اندر وہی بے جان چیز جہاں سے کہ شروع ہوا تھا نا، جہاں سے معاملہ، وہ بیج وہ موجود ہے، اور وہ بیج جب اس میں سے نکل کر جا کر زمین پر گرتا ہے اور پانی ملتا ہے دوبارہ، یعنی وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ اللہ نے ایک انسان کو کتنی بار یہ منظر دکھایا ہم سب جانتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں ہم، بار بار دیکھتے ہیں ہم، کیسے اللہ تعالیٰ اس، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ زمین کی طرف بھی کئی مقامات پر جو ہے وہ منسلک فرمایا کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ مردہ ہے، کچھ نہیں ہے اس میں زندگی کی علامت، اور بارش ہوتی ہے، پانی پڑتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے اس میں سے لہلہاتی ہوئی پودے ہیں، فصل ہے، کیا کچھ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، کھیت کھلیان وہ نکل کر باہر آ جاتے ہیں۔ اور اب یہاں جو بات ہو رہی ہے زندگی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے، اس کو بھی سمجھیں، جس وقت یہ پودے، پیڑ، یہ بیل بوٹے نکلتے ہیں اور اپنی بہترین کیفیت میں آبیاری، وہ فصل کبھی اگر آپ دیکھیں، کسی کسان سے پوچھے نا جو کپاس اگاتا ہے، کہ جب وہ فصل جوبن پر ہوتی ہے اور وہ سفید سفید پھل اس کا جو ہے وہ لہلہاتا ہوا پورے کھیت میں نظر آ رہا ہوتا ہے، کیا اس کی شان ہوتی ہے۔ کوئی کسان اگر گندم اگاتا ہے تو کبھی دیکھیں اس کی وہ جب بہترین پیک پر وہ فصل ہوتی ہے، سنہرا رنگ کس طرح سے وہ چمک دمک جب سورج کی روشنی اس پر پڑ رہی ہوتی ہے، وہ گولڈن ہوا ہوا ہوتا ہے پورا کھیت اس کا، بہترین چمکدار، اس کو دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوتا ہے کسان، اس کے اندر طاقت آ رہی ہوتی ہے، حوصلہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بہترین فصل ہے اپنی بہترین رنگ میں ہے، بہترین جوبن پہ ہے، بہترین خوبصورتی میں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ختم۔ بھائی اس کی ایک ایج ہے، ایک لمٹ ہے، ایک اس کی عمر ہے، اور اس کا پھل توڑ لیا گیا، ختم ہو گیا، چورا ہو گئی، بس بن گئی، ختم ہو گیا، پیچھے کیا رہ گیا، کچھ نہیں، دوبارہ سے کھیت اجڑ کر وہی زمین، چٹیل میدان، اب اگلی فصل کے لیے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر وہ لہلہاتا ہوا کھیت تھا سنہرے رنگ کا، اور ابھی کیا ہے، وہاں پر چورا ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بچا۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کر کہ ہمیشہ یہ اسی طرح رہے گا، نہ ایسا نہیں ہے، یہ سائیکل تو جاری رہے گی آگے کی طرف۔ اب انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، اس کو اس طرح سے سمجھ لے، ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بچپن سے جوان ہوتے اور جوان سے بوڑھا ہوتے، اور اس سارے پروسیس میں اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آج تو یہ تصویروں کا دور ہے، پہلے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھیں، آج ہوتی ہیں۔ تو اپنے دادا کی، دادی کی جوانی کی تصویریں دیکھیں، میں تصویریں کھینچنے کو خدا نہ خواستہ موٹیویٹ نہیں کر رہا، ظاہر بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو حیرانگی ہوتی ہے، دیکھیے اچھا یہ ایسے تھے، یہ ان کا چوڑا سینہ، یہ خوبصورت کھلی ہوئی شکل، وہ جوانی کا دور، اور اچانک یہ سب کس حال میں ہے، بھائی ابھی ان کی کیا کیفیت ہے، ابھی ان کے اعضاء، ان کی طاقت۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اب ہم 50 سال کی عمر میں ہیں، اپنے بچپن کی تصویریں کبھی اتفاق سے دیکھ لی، کچھ ہوا، یار یہ کیا، وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا عالم تھا، وہ کیا دوڑ دھوپ تھی، وہ کیا بھاگنا دوڑنا، سارا سارا دن کھیل رہے ہوتے تھے، اب تو ذرا سا بھاگ کر آگے جائیں تو کیفیت ایسی لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو انسان تو دیکھ رہا ہے، انسان جانتا ہے، آج اگر کوئی جوانی کے عالم میں ہے، طاقت کے عالم میں ہے، اور وہ اس زوم میں ہے کہ میں ہمیشہ ایسا رہوں گا، یہ طاقت، یہ جوبن میرا اسی طرح رہے گا، کتنی بڑی غلط فہمی ہے اس کی۔ یعنی موت تو اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو کہ آنے والی ہے اپنی جگہ، اس موت کا نمبر تو بعد میں آئے گا، ایک نیچرل لائف سائیکل کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل تو خیر جوانوں کا ہی نہیں پتا چل رہا، اب تو یہ فلسفہ ہی ختم ہو گیا جوانی بڑھاپا، اب تو جو بوڑھے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، کم از کم زندگی پوری گزار کر بیٹھے ہیں، یہاں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا کہ بڑھاپا نہ کس شے کا نام ہے، کوئی دیکھے گا بھی نہیں دیکھے گا، اب تو یہ کیفیات ہے، ہم سب جانتے ہیں ہمارے سامنے کیا بچپن، کیا جوانی، کیا بڑھاپا، موت جو ہے وہ منہ کھولے کھڑی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم انسان چلے موت تو بات کی بات ہے، اپنی اس کیفیت کو ذرا دیکھے، اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھے اور اس بات کو سمجھے کہ آج اگر میں تن کر کھڑا ہوں تو کل میری کمر جھکی ہوئی ہوگی، بھائی میں کس حیثیت میں کھڑا ہو کر لوگوں کے اوپر روب جما رہا ہوں، ظالم بنا ہوا ہوں، اپنی طاقت کے نشے میں اللہ کو بھولے بیٹھا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت یہ نشہ میرا ہمیشہ اسی طرح رہے گا، کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، یہ سال جو ہیں اب دنوں کی طرح گزر رہے ہیں، دن جو ہے وہ گھنٹے کی طرح گزر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا وقت کا۔ لہذا اللہ نے یہ مثال جو دی ہے اس کی حکمت، بہت ساری حکمتوں میں ایک بڑی اہم حکمت یہ ہے کہ انسان اس کو دیکھے اور اس سے سبق حاصل کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے رونا شروع کر دے، نہ، زندگی کی حقیقت کو سمجھے، اس کی ریالٹی کو اچیو کرے، اس کو پائے، اس کو محسوس کرے، اصل زندگی یہ نہیں ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، یہ ایک بہت چھوٹا سا پیریڈ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہاں گزارنے کے لیے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اصل زندگی میں ہم کس قابل ہیں، وہاں پر ہمیں اگر انعام چاہیے، نوازنا اللہ چاہتا ہے ہمیں، لیکن کنڈیشن یہ اس دنیا کی لگا دی کہ بھئی یہاں سے یہ گزار کر آزمائش سے نکل کر آؤ اور ثابت کرو کہ تم اس جنت کے قابل ہو۔ لہذا اس اصل زندگی کو ہمیشہ یاد رکھے، اس زندگی میں آنے والی تکلیفوں پریشانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ، قصہ، حکایت جو بھی کہہ لیں، کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز مجھے کوئی لا کے دے کہ میں اگر بہت زیادہ خوش ہوں تو مجھے رونا آ جائے اور بہت زیادہ غمگین ہوں تو مجھے ہنسی آ جائے، خوشی مل جائے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا عجیب فرمائش کر ڈالی، بڑے بڑے ترم خان فیل ہو گئے، آخرکار کوئی اللہ کا بندہ، کوئی بصیرت والا، وہ آیا اور اس نے بادشاہ کو جو بھی وہ انگوٹھی دی ہے، جو بھی اس قصے کہانی کے اندر بات ہے، کہ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا تو اس پر ایک سمپل سی اسٹیٹمنٹ، ایک سادہ سا جملہ لکھا تھا، اور وہ کیا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس۔ اب سوچے آدمی کتنی بڑی حکمت ہے، میں بہترین نعمت میں ہوں، ہنسی میں ہوں، کھیل میں ہوں، تفریح میں ہوں، مزے میں ہوں، عیاشی میں، جو بھی کہہ لیں، خوشی کی کیفیت، اور آدمی دیکھے یہ وقت گزر جائے گا، بھائی ہر وقت نہیں رہے گا برقرار، کوئی سمجھے جی میں ایسی رہوں گا، غلط فہمی ہے، گزر جائے گا۔ اور اگر کوئی غم کی کیفیت میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، جس کیفیت میں بھی ہے، وہ دیکھے اس جملے کو، یہ وقت گزر جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں ہماری زندگیوں میں ایسی راتیں بھی گزری جب ہم بڑے خوش تھے، اور ایسی راتیں بھی گزری کہ جو بڑی کرب میں اور تکلیف میں گزر گئیں، چلی گئیں۔ ہم نے وہ دن بھی گزارا جو اللہ کی توفیق سے مسجد میں گزارا ہو، ہم نے وہ دن بھی گزار دیا معاذ اللہ جو کہ کھیل کود میں، تفریح میں گزار دیا، معصیت میں گزر گیا، یہ بھی گزر گیا، وہ بھی گزر گیا۔ نیکی کی مشقت کرتے وقت کتنی مصیبت ہو رہی تھی کہ یار یہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن وہ دن گزر گیا، مشقت ختم، وہ نیکی باقی ہے۔ اور گناہ کی لذت لیتے وقت، مزے لیتے وقت کتنا مزہ آ رہا تھا، لیکن کیا ہوا بھائی، گزر گیا نا، مزہ ختم ہو گیا، لیکن وہ گناہ باقی رہ گیا، نام اعمال میں درج ہو گیا، الا یہ کہ کوئی شخص توبہ کرے اور اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگے۔ تو لہذا وقت تو گزر جائے گا، کوئی وقت رکنے کے لیے نہیں آیا، اچھا ہے برا ہے جیسا بھی یہ گزر جائے گا۔ بڑے بڑے خوش و خرم رہنے والے، عیش و عشرت میں رہنے والے، زندگی کی ساری کامیابیاں جن کے نصیب میں مل گئیں ان کو، وہ بھی چلے گئے، اور بیچارے مفلس، بے حال، بھوکے، مصیبت میں، غم میں، جو بھی، وہ بھی چلے گئے، ظالم بھی چلا گیا، مظلوم بھی چلے گئے، بچا تو کوئی نہیں، جس نے ظلم کیا وہ بھی تو زندہ نہیں، وہ بھی گیا، اور جس پر ظلم ہوا وہ بھی چلا گیا، دونوں اپنے اپنی قبروں میں ہیں، اپنے اپنے مقام پہ ہیں، بچا تو کوئی بھی نہیں، گزر تو سب گیا، ہاں اب جس نے جو کیا اس کو بھگت رہا ہے، وہ اس کا صلہ وہ پا رہا ہے، اور ہم نے جو ہم کر رہے ہیں اس کا صلہ ہمیں ملے گا۔ کوئی بھی چیز رہنے والی نہیں ہے، کسی شے کو دوام نہیں ہے سوائے اللہ کے، زندہ رہنے والی ذات وہ ہے، باقی رہنے والی ذات وہ ہے، صرف وہ ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، باقی کوئی مخلوق یا کوئی شے نہیں جس کو یہ زوم ہو، جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ اس ایک آیت کی حکمت ہے، انسان اس بات کو سمجھے اور اللہ نے جو دو عدد ڈھالیں انسان کو دی ہیں وہ اہم ترین، صبر اور شکر. پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے، صبر. اچھا وقت ہے، خوشی ہے، نعمت ہے، شکر. نہ تو غم میں بے حال ہو جانا، نہ خوشی میں بے قابو ہو جانا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا معاملہ بڑا زبردست ہے مومن کا. اللہ عطا فرماتا یہ شکر کرتا ہے، اللہ اس کو درجات بڑھاتا ہے. اس کو اللہ آزماتا یہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. دنیا تو نام اس شے کا ہے، دنیا ہے ہی نہیں اچیومنٹ کی جگہ، کامیابی ناکامی کی جگہ. کوئی کہے وہ کامیاب ہو گیا وہ ناکام، ارے بھائی یہ تو پاگلپن ہے. دنیا میں کس شے کی کامیابی ناکامی؟ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، دار الامتحان ہے. اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنا ہے، یہاں نہیں ہے کامیابی ناکامی. یہ سب بیوقوفی کی بات ہے جو شیطان نے ہمیں پٹیاں پڑا دیں، جس پر ہم روتے ہیں، بے حال ہوتے ہیں. جو بھی ہے گزر جائے گا، جو بھی ہے گزر جائے گا. اور ایک بندہ مومن ہے، اپنی جوانی کے عالم میں ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، اب نعمت دی ہے اگر، تو وہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ نے اس کو آزمایا ہے، بہت جلد یہ نعمت واپس ہو جائے گی. جوانی ہے تو نکل جائے گی، دولت ہے تو چلی جائے گی، جو کچھ اس کے پاس صحت ہے ابھی بڑی بات ہے، غنیمت ہے، یہ صحت بہت جلد ختم ہو جائے گی. کوئی ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، لہذا اس کا فائدہ اٹھا لو، اللہ کو راضی کر لو، شکر گزاری والی زندگی گزارو. کوئی بے حال ہے، غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم کر رہا ہے، اس کے درجات بڑھا رہا ہے، اس کو آزما رہا ہے. اس آزمائش پہ صبر کی جو مراحل ہیں اس سے اس کو گزرنا ہے، اور بہت جلد اچھا وقت آ جائے گا انشاءاللہ، جب اللہ کی مرضی ہوگی، جب اللہ چاہے گا آ جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور جو لوگ اس وقت اپنی عمر کا ایک حصہ گزار کر بڑھاپے میں ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ. اس بڑھاپے میں پہنچنے والے اس بات کو سمجھے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور بس کرتے چلے جائیں، شکر بجا لانے کے لیے کہ یا اللہ تو نے زندگی عطا فرمائی. لڑکپن سے لے کر جوانی سے لے کر ادھیڑ عمری اور بڑھاپے کا یہ سفر، اور اللہ نے ابھی یہ زندگی باقی رکھی ہوئی ہے، کیا زبردست بات ہے. توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ کی طرف جو اللہ سے ملنے کی اب تیاری ہے بس. سبحان اللہ. بندہ مومن اس احساس سے سرشار ہو جاتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے. یہ کافر کی پہچان ہے کہ جب وہ بڑھاپا اپنا دیکھتا ہے اور موت کا خوف اس کو آتا ہے تو وہ کانپنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، دیوانہ ہونے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا. اور مومن تو اس خوشی میں، جس کو عرف میں کہتے ہیں، بغلے بجانے لگے گا، سبحان اللہ، اب تو وقت آیا ہے اللہ سے ملاقات کا، اب تو مجھے جانا ہے، تیاری. تو اب جو اللہ نے اتنا زبردست موقع دیا ہے، پچھلا جو گڑبڑے کی ہیں سب کی معافیا مانگ لو بھائی، پتہ نہیں کس کو موقع ملے کس کو نہ ملے. کتنے ہی جوان ہیں اس خوش فہمی میں دنیا سے چلے گئے کہ بڑھاپا آئے گا تو پھر سارے حساب کتاب برابر کا، نہیں ملا ان کو موقع، چلے گئے ان کو نہوں کے ساتھ. تو اللہ نے یہ بڑھاپا دے دیا، کتنی بڑی نعمت ہے یہ. اب بیٹھے سکون سے اور اپنے اللہ کے ساتھ جو ربط ہے، جو تعلق ہے، اس کو استوار کرے، اس کو ریفائن کرے، اس کو مزید خوبصورت بنائے، اپنی جو بھی کسر رہ گئی وہ پوری کرے زندگی کے اندر، جو حسرتیں رہ گئیں عبادت کے حوالے سے، جو بھی جسم میں طاقت ہے اب پوری کرے، بیٹھے اللہ اللہ کرے، اللہ کو راضی کرے. اور اس احساس پر خوشی اس کو محسوس ہو کہ الحمدللہ اب اللہ سے ملاقات کے لیے میں جانے والا ہوں، الحمدللہ. باقی وہ تو اللہ جانتا ہے کس کو کب جانا ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم. جب تک یہ اعضا کام کر رہے ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، ہوش و حواس ساتھ دے رہے ہیں، بس اس محنت میں کوشش میں لگا رہے، جب اللہ تعالیٰ اس ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے گا پھر اللہ جانے، اور اللہ کی تقدیر جانے، پھر ہمارے اختیار نہیں ہے. پھر اللہ نے حساب وہاں تک لینا ہے جب تک ہوش و حواس ہیں، اس وقت تک لگا رہے آدمی بس. تو بہرحال جی، یہ زندگی اپنے آنے والے وقت کو جج کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنا، یہ ساری حکمتیں اس آیت کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایسی مثال کہ بے جان زمین ہے، مردہ ہے، پانی برسایا ہم نے تو خوب فصل نکل گئی، رویدگی ہو گئی، لہلہانے لگی، اور پھر کیا ہوا، فائنلی تھوڑے دنوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں بھس بن گیا، سب ختم ہو گیا. وہ جو لاکھوں کروڑوں کا مال ہمیں نظر آ رہا تھا اس فصل کے صورت میں، سب ختم ہو گیا، سب چورا ہو گیا، ہوا اڑاتے پھر رہی ہے. انسان ہے ایک حقیر شے سے اللہ نے بنا دیا، نطفے سے قرآن کہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پورے اعضا بنا کر، جسم بنا کر نکالا، اور اس کو بچپن، جوانی، بہترین شکل، صورت، طاقت، پھر ایسا ایسا بڑھاپا، پھر اعضا ختم گل گئے، پھر موت، پھر قبر. اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ قبر میں کیا بچا بھائی؟ کچھ نہیں بچا، راک بن گیا، مٹی بن گیا سب. ایک قبر کو کھودا، اس کو ہٹایا سائڈ میں، جو باقی دو چار ہڈیاں رکھی، دوسرا مردہ اس میں آ گیا. چند سالوں بعد اس کو سائڈ کیا، تیسرا مردہ اس میں آ گیا. یہ ترتیب چل رہی ہے، ختم ہو رہے ہیں انسان، مٹی بن رہے انسان، ہوا اڑائے پھر رہی ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اسی بات کو اب یعنی دنیا کے اندر جب انسان اپنے آپ کو پاتا ہے اور اپنے کسی نعمت میں، خاص طور پر یہ بات بار بار سامنے آتی ہے، کچھ لے کر جو اللہ نے آزمایا، پھر بھی وہ آزمائش کسی درجے میں آسان ہے، بندہ سمجھے اس بات کو. اللہ نے اگر کچھ لے لیا ہے، یا یوں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، کوئی چیز روک لی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ. کرنا کیا ہے فائنلی؟ صبر ہی تو کرنا ہے، صبر ہی تو کرنا ہے، اس بات پر ڈٹے رہنا ہے کہ یہی بہتر ہے بس. کیونکہ زندگی تو ختم ہونی ہے بھائی، زندگی تو ختم ہونی ہے، بچنا تو نہیں، ہمیشہ تو نہیں رہنی. اصل تو آزمائش ان کی مشکل ہے جن کو اللہ نے دیا ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے. بات سمجھیں، یہ بڑی اہم بات. ایک شخص مریض ہے، طاقت نہیں ہے جسم میں اس کے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ یعنی آسائش آ گئی اس کو، آسانی آ گئی نا اس کو، آسانی آ گئی نا بھائی، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا بھی، جسم کی تکلیف کا معاملہ ہے. اللہ نے اجازت دی، اللہ کے نبی نے اجازت دی، بیٹھ کر نماز پڑھ، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ. لیکن ایک صحت مند آدمی ہٹا کٹا، کیا خیال ہے اسے کیسی پڑھنی ہے نماز؟ کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، پوری نماز پڑھنی ہے اس کو. تو بات کو سمجھے، جس کو اللہ نے دیا ہے اس سے تقاضا زیادہ ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں، جو صورت میں بھی ہو. ایک آدمی اتنا مصروف ہے اپنے معاملات میں کہ اس کو وقت ہی نہیں مل پا رہا، جتنی مل پا رہا ہے وہ اس حساب سے عبادت کر لیتا ہے. ایک آدمی فارغ ہے، اللہ نے اس کو فرصت دی ہے، اللہ نے ایسا اہتمام کر دیا ہے اس کے لیے کہ اس کے معاش کی ضروریات بہرحال کم وقت لگا کر پوری ہو رہی ہیں. کیا خیال ہے، دونوں کی آزمائش برابر ہے؟ نہیں بھائی، دونوں کا حساب برابر ہے؟ نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ کا وہ جو ترازو کل قیامت کے دن قائم ہوگا، وہ جو حکمت ہے اعمال کے تلنے کی، وہ یہی تو ہے. وہ گنتی تھوڑی ہے ایک دو تین چار پانچ، نہ، یہ دنیا کے ضابطے ہیں جہاں گنتیاں ہوتی ہیں، جہاں کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اللہ کے یہاں کاؤنٹنگ تو ہے ہی نہیں، وہاں تو عمل کا وزن ہے، اس وزن میں کچھ سب کچھ شامل ہے. وہ مواقع جو اس شخص کو ملے، جو آسانیاں اس کو دی گئیں، اس کی نیت اس میں کیا تھی، اس کا خلوص اس میں کیا تھا، سب کچھ شامل ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ دو عمل دو انسانوں کے ضروری نہیں ہے ایک جیسا وزن رکھتے ہوں. کسی کے عمل کا وزن شاید ایک چھٹانک ہو، اور کسی اسی عمل کا جو اس نے کیا جو ایک پہاڑ کے برابر ہو. تو جس شخص کو اللہ نے مصروف رکھا معاشی اعتبار سے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے جی میں بدقسمت ہوں، تو بیوقوف ہے وہ. اللہ نے اس کو آسانی دے دی ہے، کیونکہ اگر اللہ نے اس کو وہاں سے آسانی دی ہوتی اور معاش کے حوالے سے اس کو بے فکر کیا ہوتا، تو بیٹا جی اب پھر اب آ جاؤ میدان میں، اب عبادت کے تقاضے بہت اونچے ہیں، اب فارغ بیٹھنے کا تو ہے ہی نہیں نا معاملہ. کوئی بولے جی میں تو سارا دن معاش میں ایسا مصروف ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. اور فلاں آدمی جو ہے دیکھو یار مزے سے دو چار گھنٹے میں بس آرام سے فارغ ہے، فری ہے. اور بھائی وہ فارغ فری نہیں ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ جو فارغ وقت اللہ نے اس کو کر کے دیا ہے، اب لگنا ہے اس کو دین کے لیے، لگانا ہے، کھپانا ہے اپنے آپ کو. یہ نہیں ہے کہ وہ فارغ ہے، اور اگر وہ نہیں لگے گا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہے اس کی بڑی سخت. اور تم تو مصروف ہو اللہ کی طرف سے، تو الحمدللہ کم از کم کھڑے ہو کے کل قیامت کے دن یہ تو معاملہ بنے گا. بھائی یہ تو معاش کے حوالے سے دن میں بارہ گھنٹے بےچارا لگا رہتا تھا، یہ کہاں سے دین کے لیے محنت جو اتنی کر پایا، بس یہ تھی تھوڑی بہت الحمدللہ. لیکن جس آدمی کو اللہ نے، میں مثال سمجھا رہا ہوں کہ وقت کے حوالے سے جس کو اللہ نے آسانی دی ہے، وہ آسانی نہیں ہے، وہ آزمائش ہے، بڑی آزمائش. جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اس کی آزمائش زیادہ سخت ہے. یہ مال و دولت کہاں خرچ کیا اللہ پوچھے گا، ایک ایک پائی کا حساب لے گا اللہ. ایسا نہیں ہے کہ اس کو مل گیا تو جناب بڑے مزے آ گئے آسانی، اور اس کو دیکھ دیکھ کے ایک بندہ حسرت کرو بھائی، وہ زیادہ بڑی آزمائش کے اندر ہے، سمجھو اس بات کو. کسی کو اللہ نے اولاد دی، ٹھیک ہے اپنی جگہ ایک دکھ ہے، لیکن اس دکھ کے اندر آزمائش چھوٹی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اولاد ہی نہیں دی تو اولاد کا حساب بھی نہیں ہے. جن کو اولادیں دی ہیں ان اولادوں کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن، کھڑے ہوں گے لائن میں، ایک ایک اولاد کا حساب لے گا. جب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن جب کہہ رہا ہے ایک ایک نعمت کا حساب لینا ہے، اللہ نے پوچھے گا، اللہ یہ دیا میں نے تمہیں، بیٹا دیا، بیٹی دی، کیا کیا، کیا ہوا اس کا معاملہ. ایک ایک عمل جو اولاد کر رہی ہے، اس کے حصے کا گناہ ماں باپ کے حصے میں آتا ہے بھائی، مذاق تھوڑی ہے یہ کوئی کہ ایک آدمی کی اولاد ہوگی تو کہ جی میں خوش نصیب ہوں، جس کی اولاد نہیں ہے وہ بد نصیب. نہ نہ نہ، سمجھیں اس بات کو. تو لہذا اللہ فرما رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے، بیٹوں کا تذکرہ بالخصوص کس لیے کہ بہرحال انسانی فطرت ہے کہ وہ اولاد میں بالخصوص اپنے بیٹوں کو دیکھ کے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ بیٹے ہوتے ہیں جو اس کی نسل کو بڑھانے کا ذریعہ، اس کے کاروبار کو بڑھانے کا ذریعہ، اس کی جو بھی کہہ لیں دنیا کے اعتبار سے جو اسباب کی دنیا ہے اس میں، بہرحال تو بیٹے کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے واہ یار کیا بات ہے، اس کے چار بیٹے ہیں، اس کے چھ بیٹے ہیں، واہ بھائی واہ. تو یہ مال اور یہ بیٹے فرمایا زینت الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی رونق ہے، بس یہ دنیا کی رونق ہے، دنیا کی زینت ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے. یہ بیٹا تمہارے ساتھ قبر میں جا کر نہیں لیٹے گا، نہ ہی لیٹ سکتا ہے، نہ ہی اس کو لیٹنا ہے، نہ ہی اس سے یہ تقاضا ہے، ممکن بھی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے تم جا کر اپنے باپ کو قبر میں اتار آئے تھے، واپس آ گئے تھے نا، تم نے کچھ دن یاد رکھا، کچھ دن تم نے قرآن پڑھ لیا، کچھ دن دعائیں کر لیں، اب کبھی سال میں ایک آدھ مرتبہ تمہیں دعا یاد آ جاتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسے ہی تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ کرے گا، یا پتہ نہیں شاید یہ بھی نہ کرے، وہ بھی تمہیں دفنا کے آ جائے گا، اور پھر اس کی بھی زندگی ظاہر سی بات ہے اس کے آگے، جیسے آج تمہارے چیلنجز ہیں جو تمہیں یاد نہیں دلاتے تمہارے مرے ہوئے ماں باپ، اس کے چیلنجز اور بھی زیادہ بڑے ہوں گے، تم کہاں یاد آؤ گے اس کو. تو لہذا یہ مال اور یہ بیٹے دنیا کے رونق، دنیا کی زینت، بس ان کا تعلق دنیا، دنیا ختم، یہ ختم، یہ تعلق ختم، سب ختم ہو گیا، ادھر موت کا لمحہ آیا اور ادھر یہ سب ختم، ہر چیز کٹ آف ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. ہاں جو رہ جانے والی شے ہے، جو تمہارے ساتھ جائے گی، جو تمہارے کام آئے گی، جو تمہاری زاد راہ ہے اس سفر کے لیے جس سفر پر بہرحال جانا ہے، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارا سرمایہ، تمہاری انویسٹمنٹ جو اس اصل زندگی میں تمہارے ساتھ ہے، وہ کیا ہیں؟ الصالحات، نیکیاں، نیک اعمال جو تمہارے رب کے ہاں بہتر ہیں اور باقی رہنے والی ہیں، دو اعتبارات سے، ثوابا نتیجے کے اعتبار سے بھی، وہ خیر عملا اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. تمہیں ریزلٹس دیکھ رہی ہیں تو یہ ریزلٹس دیکھو، تمہیں امید لگانی ہے تو اس سے امید لگاؤ. ایک باپ اپنے بیٹے سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کس قدر نامعقول امید ہے بھائی، یہ امید ہی غلط، بنیاد ہی غلط ہے اس کی. وہ اپنی تقدیر لے کر آیا، تم اپنی تقدیر لے کر آئے ہو، اس کو پالنے والا اللہ، تمہیں پالنے والا اللہ، اس کی خوشیاں اور غم طے کرنے والا اللہ، تمہاری خوشیاں اور غم طے کرنے والا اللہ. جن کو بڑھاپے میں تکلیف اٹھانی ہے، ان کے دس بیٹے بھی ہوں گے تو ان کو ان کے نصیب کی تکلیف ملے گی، وہ نہیں بچ سکتے، اور جن کے نصیب میں اطمینان ہے بڑھاپے میں، تو ان کا کوئی بیٹا نہ ہو تو بھی ان کو اطمینان ان کو ملے گا. کسی کا باپ ہو تو ہی اس کو کھانا ملتا ہے، رسک ملتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کو کیا ہوگا. ارے تم کیا سمجھ رہے ہو، تم زندہ ہو تو اس لیے تمہارے بچوں کو رسک مل رہا ہے، وہ رسک دینے والا اللہ ہے، تم ذریعہ بنے ہوئے ہو، تم نہیں ہوگے اللہ اس کے حصے کا رسک کسی اور ذریعے سے پورا کر دے گا. بہت بڑی غلط فہمی ہے انسان کی ہے، رازق وہ نہیں ہے، رازق اللہ ہے. بالکل اسی طرح کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے دکھ اور سکھ کا باعث نہیں ہے، ہر شخص اپنی تقدیر کے ساتھ ہے. امید ہی لگانی ہے تو اچھے اعمال سے امید لگاؤ، یہ اچھے اعمال ہیں جو دنیا میں بھی تمہیں اطمینان اور سکھ دیں گے، اور آخرت میں تو بہرحال یہی ہے تمہارے لیے، قبر کی روشنی یہ اعمال ہیں. تمہاری اولاد اور تمہارا مال نہیں قبر میں آ کر روشن ہوگا تمہارے لیے، نہ، تمہارے اعمال ہوں گے جو تمہاری قبر کو روشن کریں گے، تمہارے اعمال ہوں گے جو کل قیامت کے دن، وہ بھیانک ترین، خطرناک ترین دن، اس دن کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس دن اگر کوئی چیز سہارا بنے گی، اس دن اگر کوئی سایہ ہوگا، اس دن اگر اللہ کے غضب سے بچانے والی کوئی شے ہے، تو وہ اعمال ہیں، اعمال ہیں، ان سے امیدیں لگاؤ، ان کو دیکھ کر جیو. اپنی اولاد کو دیکھ کر نہیں اپنا سینہ پھلاؤ، اپنے اعمال کو دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں، اس سے اپنی امیدیں وابستہ کرو، چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو. یہ اعمال ہیں، اعمال جو طے کرتے ہیں کہ کسی انسان کے حصے کی کیا. ارے بھائی ساری خوشیاں، سارے غم، سب ابھی اللہ کا حکم آ گیا، ساری خوشی یہی رہ گئی، سارے غم یہی رہ گئے، ساری رنجشیں یہی رہ گئیں، ساری امیدیں یہی رہ گئیں، ساری آنا یہی رہ گئی، سارا لینا دینا یہی رہ گیا، اس سے لینا، اس سے دینا، اس کو بولنا، اس سے آ رہے، اس سے ناراضگی، اس سے دوستی، اس سے شکوے، سب یہی رہ گیا. یہ کھایا تھا، وہ پیا تھا، یہ پہنا تھا، وہ اوڑا تھا، یہ پکا تھا. ارے بھائی، انہی چکروں میں پوری پوری زندگیاں لگا کر بیٹھے ہیں، پوری پوری زندگیاں لگا کر. اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آج مطالعہ ہم کر رہے تھے، کیا الفاظ ہیں، بہت زبردست حدیث ہے، جس کے درمیان میں الفاظ ہیں، یا اللہ تیرے ہی لیے میں جھگڑتا ہوں. عجیب الفاظ، یا اللہ تیرے لیے میں جھگڑتا ہوں، عجیب الفاظ. یہ جھگڑنا کیا ہے بھائی؟ ہر انسان جھگڑے میں ہے. کیسے؟ وہ باطل کی قوت، وہ شیطان، یہ نفس، اس سے مستقل جھگڑا ہے نہیں ہے انسان کا. اور اصل جھگڑا یہی ہے جس میں انسان ڈالا گیا ہے، اپنے نفس کو زیر کرنا ہے، شیطان کو ہرانا ہے، باطل کو ہرانا ہے. جس نے اس جنگ میں فتح حاصل کی، اصل فاتح وہ ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس بڑے اہم ترین جھگڑے سے فوکس ہٹانے کے لیے، ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، الٹے سیدھے جھگڑوں میں ڈال دیتا ہے. معذرت کے ساتھ میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں، کن جھگڑوں میں بسر ہو رہی ہے؟ کوئی بیوی سے جھگڑے میں پوری زندگی نکال دیتا ہے، کوئی شوہر سے جھگڑے میں نکال دیتا ہے پوری زندگی، کوئی ساس اور بہو کے جھگڑے میں پوری پوری زندگی، نند باوج کے جھگڑوں میں، پڑوسی پڑوسی کے جھگڑوں میں، محلے والے، مسجد کے جھگڑے، کاروبار کے جھگڑے، آفس کے جھگڑے، کوئی کلیگ کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، کوئی ارے کیا، اللہ اکبر، سب یہیں رہ جائے گا. تمہاری ہار تمہاری جیت، جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ دنیا اور ایسے اور ویسے، سب یہیں رہ جائے گا. سب کچھ یہاں چھوڑ کے انسان لے جائے گا اپنے ساتھ، صرف اپنے اعمال جو اس نے کیا. اور اگر اس جھگڑے میں وہ کامیاب ہوا ہے، جو اصل نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جو جھگڑا، اللہ کے دشمن کے ساتھ، تو وہ کامیابی اس کی کامیابی ہے. باقی پڑوسی سے تم جیت گئے تو کیا کرنا ماں، ہے بیوی کو دبا لیا تم نے، شوہر کو دبا لیا تم نے، ساس اور بہو اور نند اور پڑوسی اور خالہ اور پھپھو اور تایا، اور پاگل پن کے جھگڑے، دو دو آنے کے تک جھگڑے، دو دو ٹکے کے جھگڑے، محلے والوں سے نالی کے اوپر، گٹر کے اوپر، پلاسٹک کے اوپر، کچرے کے اوپر، جھگڑے جھگڑے جھگڑے، چلتے پھرتے ٹکر گئے، کندھا ٹکرا گیا جھگڑے، بائک گاڑی سے لگ گئی جھگڑے، روڈ پہ تو ایسے کیوں کھڑا جھگڑے، دو دو ٹکے کے جھگڑوں میں پوری زندگی گزر رہی ہے. یہ شیطان نے کہا اس جھگڑوں میں پڑ جاؤ، اصل جھگڑا بولا ہوا ہے آدمی، اصل جھگڑے سے غافل. تو بہرحال جی، یہ دنیا اور اس کی رونق، مال اور بیٹے، کیا ان کی اہمیت؟ اللہ فرما رہے باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ان سے امید لگاؤ، اس نتیجے کو اپنے فوکس میں لاؤ اگر تو کامیاب ہو. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، تم دیکھو گے زمین کو کھلا میدان. یہ بڑے بڑے محل، ایک گھر بنانے کے لیے آدمی پاگل ہوئے چلے جا رہا ہے، اس کی سجاوٹ، اس میں لگژریز لانے کے چکر میں دیوانہ ہوئے چلے جا رہا ہے، پاگل ہوئے چلے، اس کی ایلیویشن، اس کے کمروں کے سٹائل، اس کا آرکیٹیکچر، باتھ روم سجانے کے چکر میں مرا جا رہا ہے، یہ ٹائل، یہ رنگ، یہ کموڈ، یہ ڈبلو سی، یہ بیسن، یہ نل، یہ ٹائپ، وہ ٹائپ. بڑے بڑے محل تمہیں، جن کو دیکھ کر بڑی تمہیں دل دھڑک رہے ہیں، سب برابر ہو جائے گا، سب برابر، سب برابر ہو جائے گا، کھلا میدان. یہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اکٹھا کریں گے ہم سب کو اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب آ جائیں گے میدان میں اکٹھا ہو کے، کوئی وہاں وی آئی پی نہیں ہوگا. ہاں وی آئی پی ہوں گے، معذرت، وی آئی پی ہوں گے. کون ہوں گے وی آئی پی؟ وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے نیک بندے، جو اللہ کے ڈر کے ساتھ جیے، جو اللہ کی حضوری کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو، اللہ کو حاضر ناظر جانتے رہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو یاد رکھے رہے، وہ ہوں گے اس دن وی آئی پی. ہاں وی وی آئی پی ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ اللہ کے یہاں سے اپنی رحمت کا حصہ پا رہے ہوں گے. لیکن یہ جو وی آئی پی آج ان کو ہم سمجھتے ہیں، مال دولت، یہ وہ جناب، اختیار، تعلقات، یہ بڑی گاڑی اور یہ ٹشن اور یہ فلاں اور یہ وہ، کچھ نہیں اس کی حیثیت، سب آ جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، پیش کیے جائیں گے تمہارے رب کے حضور صف در صف، صفے بنا کر کھڑے ہوں گے سر جھکا کر. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہا جائے گا دیکھو آ گئے نا تم ہمارے سامنے
جیسے تم نے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ایسے آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ سورہ آراف میں وہ منظر آتا ہے، ساری ارواح کو اللہ نے جب تخلیق فرمایا اور اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمام انسانوں کی ارواح نے یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، بلا کیوں نہیں؟ تو بہرحال یہ کہ اللہ فرما رہا ہے دوبارہ آ گئے نا میرے سامنے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، تمہیں تو یہ زعم تھا کہ تمہارے لیے یہ دن نہیں آئے گا، یہ پیشی نہیں ہوگی تمہاری، تم تو اس خیال میں تھے نا، اس گمان میں تھے۔ ووضع الکتاب فتر المجرمین، تو رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، وہ کتاب کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی، ایک ایک عمل جو کیا تھا سب سامنے ہوگا، اور تم دیکھو گے ان مجرموں کو، مشفقین مما فیہ، اور ڈر رہے ہوں گے، جو کچھ اس میں درج ہے اس کو دیکھ دیکھ کر ہول رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں جنتیوں کا ایک وصف بیان کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم جنت میں کیسے آئے، کیا چیز تمہیں جنت میں لے آئی، تو انہوں نے وہاں وہ جواب دیں گے، ان کنا فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں میں مشفقین میں سے تھے، اللہ کے ڈر میں، اللہ کا ڈر ہمارے اوپر طاری رہتا تھا، دنیا کی بات ہو رہی ہے، تو آج اللہ نے ہم پر کرم کیا جنت میں ہم، اور جو اللہ کے ڈر سے آج دنیا سے آزاد ہوئے ہیں، بے باک ہوئے ہیں، نڈر ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے بیٹھے، اس دن ان کا یہ عالم ہوگا، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے بھائی، یہ کیسی تحریر ہے، یہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہیں چھوڑا اس نے کچھ بھی چھوٹا یا بڑا جو ہم نے کیا مگر اس کو درج کر لیا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، سب درج ہے، کوئی شے اس میں اگنورڈ نہیں ہے۔ کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میرے یہ آنکھوں کے اشارے، بھووں کے اشارے ہیں، میری یہ ہلکا سا، یہ سب کچھ وہاں درج ہو گیا، وہ اللہ کی، یہ تو انسان کی ٹیکنالوجی دیکھے نا آپ، کیا ہے وہ ٹیرا بائٹ کی سمیں بنا کر، نہ جانے اور سی سی ٹی وی کیمروں اور نہ جانے کون کون سے کیا کیا چیزیں، تو یہ تو انسان نے بنایا، وہ جو اللہ کی ٹیکنالوجی وہ کیا ہوگی سوچے انسان، وہ کس لیول کی ہوگی، کوئی شے کوئی لمحہ مس نہیں ہوگا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے وہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر، وہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے صاف قرآن میں، ہم نے نہیں کیا ان پر ظلم، انہوں نے کیا اپنے آپ پہ ظلم، یہ ہیں کہ جو ظالم ہیں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنی دنیا برباد کرتے ہیں، دنیا کے اندر آنے والے غم بھی انسان کی بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا اہم فلسفہ ہے۔ دنیا میں بھی جب ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو، اللہ نے ایک پوری ترتیب بنائی، ایک میکانزم بنایا ہے، ہاں کچھ چیزیں تقدیر کی طرف سے ہیں، وہ بڑی میجر چیزیں ہیں، اس میں رزق ہے، اس میں اولاد ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جس میں صبر کا تقاضا بنتا ہے مومن سے، لیکن وہ دنیا کے بیتوکے غم، بیتوکے سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے جو ہم پر مسلط ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، زار الفساد فی البری والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو اللہ نے قرآن میں قانون دیا وہ اسی بنیاد پر دیا کہ یہ بحر و بر میں جو فساد برپا ہوا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں چاروں طرف۔ ان کو چیزوں کو آپ جوڑنا شروع کریں تو پتا چلے گا یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر آج ان دکھوں اور مصیبتوں کی شکل میں مسلط ہوئے ہیں۔ بڑا سیدھا اور سادہ سا رول ہے یہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ دنیا میں اگر اطمینان اور خوشی سے رہنا ہے اور سب سے بڑھ کر آخرت میں اگر خوش رہنا ہے تو واحد ذریعہ اچھے اعمال ہیں، ان اعمال کی ہم سب فکر کریں، اللہ کے ڈر کے ساتھ جئیں تاکہ اس دن کے ڈر سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔